اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام قیام سے قیام تک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی خلافت اور اس کا احوال۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا رضوان علوی صاحب۔ مولانا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ، امام یا رہبر چننے کے لیے کس طریقے کو اپنایا، آج ہماری گفتگو کا محور یہ بحث رہے گی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پہلی خلافت پر کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طرح اس کا انتخاب کیا گیا۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت اور خلافت، اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان اسلامی اعتبار سے بہت اہم مسئلہ ہے۔ منتہا یہ کہ اہل تشیع امامت کو، خلافت کو امامت سے تعبیر کرتے ہیں، جانشینی ختم مرتبت کو امامت سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعد میں آنے والے شخص کو امام کہتے ہیں۔ جبکہ اہل تسنن کے ہاں یہ تعبیر خلافت کے طور پر استعمال ہوتی ہے کہ وہ بعد از رسول جو بھی تخت پر بیٹھا اس کو انہوں نے خلیفہ۔
اچھا، یہاں پر ہم امامت کی تعریف کس طرح کریں گے اور جانشین کی تعریف ہم کس طرح کریں گے؟ یعنی ایک ہمارے معزز ناظرین کے لیے اگر یہ تعریف آپ بیان کر دیں کہ امامت کی تعریف کیا ہوگی اور خلافت کی، تاکہ یہ موضوع واضح ہو جائے۔
مکتب اہل تشیع میں امامت کا تصور منصوص من اللہ ہے، منصوص من الرسول ہے، یعنی اسے ہی امام کہا جاتا ہے، جانشین رسول کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تعین کیا ہوا ہو۔ اب اس میں ان کی کیا ادلہ ہے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ ان کے ہاں قرآن و روایات و احادیث کے سلسلے میں جو وہ بیان کیا جاتا ہے مکتب تشیع میں امامت کے سلسلے میں، ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اہل تسنن کے ہاں یہی امر خلافت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور وہاں منصوص من اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منصوص من الرسول ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اہل تسنن کے ہاں خلافت کے جو مکلف ہیں وہ عوام الناس ہیں، یعنی عوام جسے چاہے اسے خلیفہ مقرر کر دے اور جسے نہ چاہے وہ مقرر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس سلسلے میں وہ اجماع مسلمین کا سہارا لیتے ہوئے خلیفہ کو معین کرتے ہیں۔
اس کی دلیل وہ کیا لے کے آتے ہیں؟
اجماع، کہ بھائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو تعین نہیں کیا تھا خلافت کو، اور عوام الناس کے اوپر چھوڑ دیا، لہذا اب عوام جسے چاہیں اسے خلیفہ بنا دیں اور وہی خلیفہ خلیفۃ الرسول کہلاتا ہے۔
یعنی ہزاروں روایات ہمارے پاس جو موجود ہیں اس کے اندر کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی کو جانشین
ہم نے
مقرر
آپ سے
کیا
عرض
ہو
کیا
یا
کہ ہم ان ادلہ سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ ادلہ کے جو اہل مکتب تشیع میں ادلہ جو بیان کی جاتے ہیں، اور وہ ادلہ کے جو مکتب تسنن بیان کرتے ہیں اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے سلسلے میں، ان سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں۔ قیل و قال اس میں بہت زیادہ ہے، یعنی جو ادلہ اہل تسنن کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، بہرحال اس کے اندر قیل و قال، ان قیل و قال سے بھی ہم صرف نظر کرتے ہوئے اس بات کو ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بعد از رسول کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔
ہاں، یعنی رہبریت کی جو بحث ہے کہ رہبر ہونا چاہیے اسلامی
معاشرے
معاشرے کا،
کا
کوئی رہبر
ایک
رسول
کوئی
کے بعد
جی
ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے،
لیکن اس کو عنوان کیا دیا جائے اور کس طریقے سے آئے، بحث ادھر ہے،
بحث ہے ادھر۔ بہرحال ایک تفصیل اور تفصیل طلب گفتگو، ایک سیر حاصل گفتگو یہاں ہونی چاہیے، قیل و قال کو بیان ہونا چاہیے، استدلالات بیان ہونی چاہیے۔ بہرحال کیونکہ ہمارے اس پروگرام میں اتنا تحمل نہیں ہے کہ اس بحث کو بیان کر سکے۔ ایک سوال جو یہاں سرسری سمے آپ کا کر کے اور اس کے تحلیل کر کے گزرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک سوال یہاں عموماً پیدا ہوتا ہے کہ آیا بعد از رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کیا تھا. تو یہ بات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جب دیکھتے ہیں سیرت نبی کو, تو یہ بات حد امکان تک ممنوع ہے, حد امکان تک یہ بات ممنوع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین مقرر نہ کیا ہو.
یہ سیدھی سی بات ہے, عقل میں نہ آنے والی
نہ
بات
آنے
ہے.
والی بات.
انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا وارث ڈھونڈ رہا ہوتا
جی جی
کہ کوئی میرے گھر کو سنبھالے.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک چھوٹی سی مدت کے لیے بھی جب مدینہ کو ترک کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کسی نہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں مدینے, حالانکہ چھوٹی سی مدت کے لیے. تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک طویل مدت کے لیے, اپنے بعد کسی کو اپنا نائب اور جانشین مقرر نہ کریں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غدیر خم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا بلند ہوئی, بخن بخن کی صدایں بھی آئیں, لیکن متاسفانہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت نے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک تک کرنے کے احکام اخذ کیے,
چلنے کے اٹھنے
چلنے
کے
بیٹھنے کے
سونے
سارے
کے کھانا
احکام
کھانے
اخذ کیے اور اس پر عمل کرنا اپنے پر واجب قرار دے دیا, اس کا ابلاغ اپنے پر واجب قرار دے دیا, اس نے پیغام غدیر کو بھلا دیا.
حالانکہ ساری کتابوں میں موجود ہے
سب. اور غدیر ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ جس کا انکار مشکل ہے.
اور روایات بھی جو ہے وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے, کافی زیادہ ہے جو راویان
جی
حدیث
جی جو راویہ جو راویان حدیث غدیر ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر ہم الغدیر کا ہی سرسری سے مطالعہ کریں تو 110 صحابی ہمیں وہاں نظر آتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برجستہ صحابی وہاں نظر آتے ہیں کہ جو حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کو نقل کر رہے ہیں
اور پورے واقعے کو نقل کر رہے ہیں
جی,
وہاں کے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا. ناظرین کرام, یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. جی مولانا, ہم غدیر کے بارے میں اتنے سارے ہمیں روایتیں ملتی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں مسلمان اس سے صرف نظر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
پس سے پوچھ ڈال دیا, رسول کی آنکھیں بند ہو گئیں. رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی مسلمان بجائے یہ کہ تشییع میں اور تدفین میں لگ جاتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سقیفہ میں نظر آتے ہیں. سقیفہ کے جو سقیفہ بنی سعدہ کے نام سے مشہور ہے, تواریخ کے اندر موجود ہے. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر بنی خزرج کے لوگ دوران جاہلیت بیٹھا کرتے تھے, ان کی بیٹھک تھی اور اپنے سیکرٹس کو یہاں پر وہ بیان کیا کرتے تھے,
ڈسکس
کیا کرتے تھے جی جی یہاں وہ ان امور کو. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ جمع ہو گئے, اور جمع ہونے والوں میں جو لوگ تھے سب سے پہلے وہ انصاری تھے. انصاریوں نے نہیں معلوم اس وقت کے ماحول اور معاشرے کے حساب سے جو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتب ہوا تھا, اس ماحول کو سے انہوں نے نہیں معلوم کیا بھاپا, انہوں نے کیا اس کو سمجھا کہ وہاں سقیفہ میں بیٹھ گئے اور سقیفہ میں اپنی جانب سے ایک عدد خلیفہ بنانے پر تل گئے.
یعنی یہ کیا پہلے سے اس چیز کے انتظار میں تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہو تو ہم نے یہ کام کرنا ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی رسول کی لیڈر کی, خلیفہ کی, کسی امت کے امام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یعنی وہاں پر ایسے کردار بھی نظر آتے ہیں, ایسی شخصیات نظر آتی ہیں, بلکہ بعض جگہ تو ہمیں پوری عوام کا ریلا افسوس میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے, غم کے حالت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہم جب مدینہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت, تو ہمیں ایسی سچویشن نظر نہیں آتی, بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی فوجی افسر تھا جس نے ڈکٹیٹرشپ کی اس علاقے میں اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن اس انتقال کے بعد اب لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ خود سے آئیں اور اپنے لیے کوئی लीडर या रहबर उस माशरे के लिए चुने। यहां पर ये ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, अंसार ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया?
अंसार ने नहीं मालूम वहाँ उस वक्त क्या माहौल उन्होंने मुरतब किया। बहरहाल ये एक तहकीक तलब मसला है और उस पर गुफ्तगू हो सकती है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि वहाँ जो माहौल चंद लोगों ने मुरतब किया उस माहौल की वजह से, क्योंकि देखिए दुनिया जानती थी, सब पहचानते थे कि बाद अज़ रसूल खलीफा कौन बनेगा। मन कुन तो मौला फहाज़ अली उन मौला का ऐलान बहुत ज़ोरदार ऐलान था, ताकीद के साथ था, बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ था, लिहाजा सब समझ चुके थे, पहचान चुके थे उसके। यानी अब हम ये देखते हैं कि रसूल के इस बयान के बाद वहाँ क्या माहौल मुरतब हुआ कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत को पसे पुश डालते हुए ये सकीफा के अंदर बैठक जो है वो रचाई,
हाँ,
वहाँ आके
यानी खुद
बैठे,
आए उसके अंदर जमा हुए
जमा
अंसार।
हुए वहां पर आकर। और इस तरह से मुझे ये महसूस होता है कि अंसारी, देखिए हमें अंसारी तारीख के अंदर अंसारियों की जानसारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वफादारी है। अंसार जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने तशरीफ लाए हैं उस वक्त अंसारियों ने बहुत ज़्यादा जानफिशारी से काम लिया है, जानिसारी से काम लिया है, फिदाकारी से काम लिया है, अपने इर्द तक में उनको हिस्सेदार बना लिया। अपने अगर किसी के पास दो घर थे तो एक घर उन्होंने अंसारियों ने अपने मुसलमान भाइयों के नाम कर दिया,
मुहाजिरीन को दे दिया
मुहाजिरीन को
वहां
दे
पे।
दिया
हाँ,
वहां पर। यहां तक के मिलता है कि अगर किसी के पास दो बीवियां थी तो एक बीवी को तलाक देकर उन्होंने कहा कि
मुहाजिरीन ने
महाजिर
शादी कर
शादी
पाए।
कर ले। तो इतनी सादा जाफिशा, शायद वो ये समझे हों, अंसारी ये समझे हों कि बादस रसूल खिलाफत हमारा हक है, या ये कि वो इस बात को समझ चुके थे कि ये खिलाफत अमीरुल मोमिनीन तक नहीं पहुंच सकती, कुछ ऐसे हाथों में चली जाएगी कि जिससे इस्लाम को खतरा है और खदशा है, लिहाजा वो उन्होंने पहले ये फुर्सत पाकर अबू उबैदा की खिलाफत का ऐलान कर दिया और कहा कि ये खलीफा बनेंगे, शायद ये वजह रही हो।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दो जहत से खाली नहीं है, एक ये कि वो इस्लाम की हिफाजत करना चाहते थे
जी
क्योंकि एक कीमती सरमाया था इस्लाम
कीमती,
उनके
जी
लिए,
जी जी
दूसरी बात ये कि वो खुद इस बात को समझ चुके थे कि ये अमीरुल मोमिनीन के हाथ में नहीं
नहीं
जाएगी
जाएगी वहां पर,
और इस पे हमारा चूंकि ज्यादा हक है
हक है,
तो हम इसको आगे
हम
बढ़ के
ले
लें।
लेते हैं। और हो सकता है उनके जहन में ये ख्याल भी हो कि हम जब इस पर काबिज हो जाएंगे तो बाद में अमीरुल मोमिनीन को ये वापस कर
चलो,
दें, यानी ये खिलाफत दे दें। बहरहाल बहुत सारे अहतमालात मौजूद हैं, लेकिन हम तारीख में हम देखते हैं कि जब ये लोग वहां बैठे हुए इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे तो कुरैश की एक जमात आन धमकी, और फिर तमाम तारीखों ने, तारीख तबरीद वगैरह ने इस बात को बड़ा मुफस्सल बयान किया कि वहाँ क्या धमा चौकड़ी हुई और क्या कुछ वहाँ पर रूनुमा हुआ। बहरहाल फिर वहाँ पर खिलाफत अव्वल जो है वो वाकया हुई। तो जब अंसारियों की ये जमात बैठ गई वहाँ पर तो हम तारीख में ये देखते हैं कि कुरैश के चंद अफराद आन धमके वहाँ पर, और फिर वहाँ तारीख तबरी मिल जाएगा कि मुफस्सलन मिल जाएगा कि वहाँ क्या धमा चौकड़ी हुई है। इस मकाम पर आकर खलीफाए अव्वल का चुनाव हुआ, खिलाफत उला को कायम किया गया कि जो यकीनन एजमा नहीं है, जो यकीनन एजमा नहीं है। बहरहाल खलीफाए अव्वल ने जाते जाते वसीयत के जरिए से खिलाफत सानिया का इंतखाब किया, खलीफाए सानी वसीयत के जरिए से आए। अब इन दोनों अदवार में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हलाल किया गया, क्या हराम किया गया, क्या जायज़ किया गया, क्या नाजायज़ किया गया, किसका किसास तर्क किया गया, किससे किसास लिया गया, किसको कत्ल किया गया, बहरहाल ये एक मुफसल बहस है। हम इन सब से सरफ नज़र करते हुए जब खलीफा सानी इस दुनिया से रुख्सत हो रहे थे अपनी मजरूहियत के ज़माने में, अशराफ के इसरार के ऊपर उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई, एक शूरा का इंतखाब किया कि वो खलीफा का इंतखाब करेगी। यानी हमारे पास यहाँ तीन तरीके सामने आते हैं, पहला कि चंद लोग मिलकर एक किसी को खलीफा बना लें, दूसरा वसीयत के जरिए
यानी
से
जिसको इजमा का नाम दिया गया
जिसको इजमा के, बहरहाल के जो इजमा
नहीं
नहीं है
था।
इजमा, और तीसरा शूरा, शूरा के जरिए से खिलाफत ثالثہ کا انعقاد کیا گیا، خلیفہ ثالث اس شورا کے ذریعے سے بنائے گئے. خلافت ثالثہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم خلافت اولیٰ سے چلا تھا، اب خلافت ثالثہ میں اس کی کمر ٹوٹ گئی، اب یہ درہم برہم ہو رہا ہے، اب اس شکستہ حالی کا شکار ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں خلافت سسٹم انحطاط کا شکار ہو رہا ہے. اس کے اب کیا اسباب تھے، بہرحال وہ اپنی جگہ پر خود سے راسل گفتگو ہیں، لیکن اس دور خلافت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ رشتہ داری پر منحصر ہو گئی، اقربہ پروری پر.
ہاں جس طرح بنی امیہ کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے گئے،
جی جی کھول دیے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلاد اسلامی میں ایک بھونچال برپا ہو گیا، ہر طرف شور غوغا. مصر اور کوفہ کے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، مدینے میں انہوں نے قیام کیا، احتجاجاً خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند فرصت طلب لوگوں نے خلافت خلیفہ ثالثہ کو خلیفہ ثالث
تیسرے
کو
خلیفہ
تیسرے خلیفہ کو قتل کر ڈالا، شاید اس گمان میں کہ یہ خلافت کی قمیض ان کے تن پر سج جائے. اب جو ہمارے پاس صورتحال نظر آتی ہے، ایک جنبِ غفیر ہے کہ جو امیر المومنین کی خلافت کی جانب جا رہا ہے، جس کو پر صد درصد اجماع صدق آتا ہے، کہ جس کو ہم اجماع کہتے ہیں، اس طرح سے بیعت کی گئی اور اس طرح سے بیعت لی گئی. ابھی بیعت کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوا تھا کہ فتنہ جمل نے سر اٹھایا، کہ جو بہت سانحہ عظیم ہے، ایک بہت بڑا علمیہ ہے تاریخ اسلام میں، فتنہ جمل کے چند اموی جو کہ سرشناس تھے، انہوں نے ناموس رسول کو نفس رسول کے سامنے لا کھڑا کر دیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا، کہ جس سے امیر المومنین کی خلافت شروع ہوتی ہے. فتنہ جمل کو کچلنے کے بعد آپ کوفہ تشریف لاتے ہیں، کوفے میں آپ آتے ہیں، بہت سارے کام انجام دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں امیر شام بغاوت پہ اتر آیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر شام کو اطاعت پر راضی کرنے کے لیے، اور اس کی اطاعت تاکہ وہ مطیع ہو جائے، اس پر حملہ کرتے ہیں. صفین کا واقعہ رونما ہوا. صفین ابھی تمام ہی نہ ہوئی تھی وہاں حاکمین، اور وہاں پر کیا بہرحال کیا صورتحال پیدا ہوئی ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں بہرحال اس خلافت کے وہ نتائج دیکھنے ہیں کہ جو ہمیں اسلام کے مخالف نظر آ رہے ہیں. یہ خلافت جب صفین تک پہنچی ہے، جو امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھی، وہاں نہروان کے فتنے نے سر اٹھایا. نہروان کا فتنہ ابھی ختم ہی کیا تھا امیر المومنین نے، کہ یہاں سازش کے تحت، ایک گٹھ جوڑ کے تحت جو ہے امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے. اب یہ خلافت پہنچی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں،
یہ امامت پہنچی ہے،
یہ امام یہ خلا یہ
یہاں
امامت
پر ہمیں جو ہے وہ تقسیم نظر
جی
آتی
جی
ہے، امامت اور
یہ
خلافت
امامت میں. یہاں امامت پہنچتی ہے. بہرحال جو واقعات و حالات وہاں رونما ہوئے پیش آئے خلافت خامسہ میں، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، بہرحال یہ امامت اور خلافت جو ہے وہ صلح کی جانب بڑھتی ہے، بہرحال صلح ہوئی. اب اس کے بعد جو خلافت کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے امیر شام کی خلافت، کہ جس پر کسی بھی طور سے اہل تسنن کے مبانی کے تحت خلیفہ ہونا صادق نہیں آتا ہے. پہلی خلافت کیسے طے ہوئی؟ وصیت کے ذریعے سے. دوسری خلافت کیسے طے ہوئی؟ پہلی خلافت بیعت کے ذریعے سے. دوسری خلافت کیسے طے ہوئی؟ وصیت کے ذریعے سے. تیسری خلافت شورا. چوتھی خلافت اجماع. پانچویں خلافت پھر وہ وصیت، کہ جو پہلے خلیفہ کا طریقہ کار تھا، جس پر اہل تسنن کہتے ہیں کہ جناب اس پر ان کا اجماع ہے، وہ متفق ہیں اس بات پر. لیکن یہ جو خلافت بنو امیہ کی جو رائج ہو رہی ہے، جو بنو امیہ کی خلافت سامنے آ رہی ہے، اس خلافت میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اب خلافت دھونس اور دھمکی اور تمام وہ ہتھ کنڈے کے، جن کو اسلامی معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے،
جمہوریت کے خلاف،
جی ایک جمہوریت کے خلاف ایک خلافت ہمارے سامنے آتی ہے. پھر یہ خلافت مورثی ہوتی چلی جا رہی ہے، यानी अमीर शाम जाते जाते अपने
हाँ, यानी खिलाफत तब्दील हो रही है बादशाहत में।
बादशाहत में, अब जाते जाते मौरसी हो गई और यजीद को खलीफे वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के ना के खिताबात से
अच्छा, और
नवाजा
यजीद के
गया।
बाद भी आगे फिर खिलाफत चली
चलिए
कई।
यहाँ
हाँ
हम देखते हैं कि इसके बाद यजीद के बाद बनू अबू सुफियान, सुफियान के बाद बनी सुफियान के बाद अबू सुफियान के बाद हम
बनी
देख
मरवान आ
बनी
जाती है।
मरवान आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते बनी अब्बास आते हैं कि जो खिलाफत मौरसी होती जा रही है, यानी कि बाप बाप के बाद बेटा, अगर बेटा नहीं तो चचा, चचा नहीं तो भाई, इस तरह की खिलाफत ये चलती चली जा रही है। यानी खिलाफत का वो स्ट्रक्चर, वो
वो निजामे
इमारत
खिलाफत जो खुदावंद मुताल ने अपने मुसलमानों के लिए या बशरियत के लिए भेजा है एक खास तरीके, एक खास प्रोसीजर के
जी,
जरिए, उसको एक्सेप्ट ना करने के नतीजे में, उसको ना अपनाने के
ये
नतीजे
नतीजा
में,
निकला।
हमें ये पूरी सैकड़ों साल की तारीख में
जी,
हर तरफ इस्लामी माशरे में, हुकूमत इस्लामी में तरह तरह की खामियां और
खामियां नजर
खराबियां ही
आती।
नजर आती हैं। यहाँ पर बहुत माजरत के साथ, चूंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहरहाल ये मौजू एक
तशना रहने
आधे
आया ये
घंटे या
मौसम,
20 मिनट में इसको समेटना मेरे
मुश्किल
लिए भी
काम
और
है,
आपके लिए भी मुश्किल
मुश्किल
है,
है।
लेकिन नाज़रीन कराम, हो सकता है कि कुछ सवालात के जवाब हम आपको पहुंचाने के काबिल रहे हों, या हम जो चीज़ आपको पहुंचाना चाह रहे हो सकता है उसमें से बहुत थोड़ी सी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हों। आप SMS के जरिए, ईमेल्स के जरिए, ये जो टेलीफोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस आपके सामने इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे आ रहा है, इसके ज़रिए अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तारीख़दान हज़रात, उलमा हज़रात हर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपके सवालात को, आपके SMS को, आपकी ईमेल्स को हम अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
Thank you.